عبده وعبده في رضا ثم الصلاة والسلام والسرمد على نبيه قد أتانا من هدى وعلى آله وصحبه الكرام على نبيه الإسلام وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والآوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال ابن عباس رضي الله عنه كونوا ربانيين علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. محترم حاضرین, اس وقت اس خطبہ جمعہ کے لیے ایک عنوان مشتہر کیا گیا, فقیہ کون. آج ہمارے معاشرے میں لفظ فقہ اور علم فقہ اور لفظ فقیہ ان سب کے بہت سے معنی نگیٹو پازیٹیو مثبت اور منفی پائے جاتے ہیں. بعض اسے ایک عظیم و شان علم اور اس کے حامل شخص کے طور پر جانتے ہیں مانتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی صحیح تر تصور بھی ہے. اور دوسرا ایک تصور جو کہ بعض اپنوں کی کوتاہیوں اور غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں بگڑا ہوا پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا علم ہے جس نے قرآن و سنت سے ہمیں دور کر دیا, اور قرآن و سنت کے صحیح تر مفاہیم پر دوسرے عجمی سازش کے نتیجے میں پائے جانے والے پردے ہیں, پڑ جانے والے پردے ہیں جسے فقہ کہتے ہیں. ایسی بات ہے کہ یہ تصور گمراہ کن بھی ہے, اور ایک گمراہ طبقہ جو منکرین حدیث کے نام سے بدنام ہے اور جانا جاتا ہے اس کے ہاں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں, اور ایسی بات ہے کہ گمراہی پر مبنی ہے. بہرحال جو لوگ فقہ کا صحیح تصور بھی رکھتے ہیں اور لفظ فقیہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں, اور شخص فقیہ فقیہ النفس شخص کی عظمت کو بھی جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں, اس علم سے وابستہ بھی ہیں, اس علم کے خادم بھی ہیں, اس علم کے عالم بھی ہیں, ان کے ہاں بھی بعض اوقات عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی وسعتیں اس طرح سے واضح نہیں ہوتی جو بہرحال قرآن و سنت میں پائی جاتی ہے, اور ہمارے اسلاف کے ہاں بھی وہ تذکرے بہت معروف تھے مشہور تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں, اسی طرح سے صحابہ اکرام کے عہد زرعی میں, اور ماں باپ کی تاریخ میں جس طرح سے اس لفظ کو واضح کیا گیا, شخص فقیر کے جو اوصاف ہمارے اسلاف نے واضح کیے اس کے کچھ ایسے پوشیدہ پہلو بھی ہیں, یا کہیے کہ فراموش کردہ مفاہیم بھی ہیں جنہیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے, جن پر اثر نو توجہات کو مرتکز کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس میں آج ہمارے بہت سے امراض, بہت سی پریشانیوں اور بہت سی مشکلات کا علاج پوشیدہ. آج جس طرح سے تطریف کا زمانہ ہے, یعنی ہر شے میں ایک انتہا پر کوئی چلا جاتا ہے اور بقیہ پہلوؤں کو, بقیہ جانب کو, بقیہ اطراف کو فراموش کر دیا جاتا ہے, اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مزاجوں کے اندر اس طرح کی کچھ کیفیت پائی جاتی ہے, اور علاج یہی ہے کہ جو مکمل تصور ہے افراد و تفرید سے پاک تمام اطراف کو محیط اس کو سامنے رکھا جائے اور بات واضح کی جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا وسیطر معنی. اسی طرح سے قرآن حکیم نے بھی اس لفظ کا استعمال, یعنی لفظ فقیہ کا, لفظ فقہ کا, فا قاف ہا اس کا مادہ ہے, اس کا استعمال وسیع. اچھا, ایک تو گمراہی کا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو تصورات رائج اور مروج ہیں وہ اپنی جگہ درست نہیں ہیں, اور لفظ فقہ کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی نفی ہو اور کسی اور معنی کا دعویٰ ہو. ایسی بات ہے کہ یہ ایک اور غلط تصور ہے, پھر یہ ایک نیا دروازہ گمراہی کا اور پھر ایک نیا دروازہ کچھ فہمی کا کھلتا ہے. صحیح تر بات کیا ہے کہ الحمدللہ وہ تصورات درست ہیں, لفظ فقہ کا مطلب ایک خاص علم ہے, وہ علم جو کہ دلائل تفصیلیہ سے بحث کرتا ہے, شریعت کے احکام کو متعین کرتا ہے, ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعبیرات کو واضح کرتا ہے, اسے کہتے ہیں، اس کو باقاعدہ مدور مرتب کیا گیا، بڑے فقہا گزرے ہیں، بڑے علماء گزرے ہیں، مگر اس معنی کو وسعت دیتے ہوئے اور اس فہم کو مکمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بعض اور مفاہیم کو اس میں ذکر فرمایا تھا. آج بدقسمتی سے ہم ان مفاہیم کو فراموش کر جاتے ہیں، نتیجتاً ہم پر ایک تنگ نظری سی، ایک کہیے کچھ فہمی سی، اسی طرح سے کچھ سوکھیانہ انداز، کچھ سوکھا روکھا پیکھا انداز کچھ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس علم کے صحیح تقاضے بھی پورے نہیں ہو پاتے. یعنی علم فقہ اور جلالت نشان جو کچھ فقیہ کی ہوا کرتی تھی اس سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مضامین کو بھی کچھ تازہ کیا جائے. جو حضرات علم دین سے تعلق رکھنے والے طلبا ہیں ان کے لیے بات کوئی نئی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ ہر لفظ جو بھی اصطلاحی معنی رکھنے کا حامل ہے اس کی تفصیل اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کے معنی ہے فہم، تدبر کے گہرا فہم، صرف سمجھ لینا جان لینا کے لیے لفظ فقہ استعمال نہیں ہوتا، گہرائی کے ساتھ کسی شے کو سمجھ لینے کے لیے لفظ فقہ استعمال ہوتا. کوئی شخص کہے عالم تو میں نے جان لیا، فہم تو میں نے اس کو سمجھ بھی لیا، مگر جب وہ کہے فقہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بات کو ایسے سمجھ لیا ہے، اس کا احاطہ ایسے کر لیا ہے، جو کچھ اس کے معلوم ہے، جو کچھ اس کے باعلی ہے، جو کچھ اس کے حق میں ہے، جو کچھ اس کے خلاف ہے، ان سب کا احاطہ کیا ہے اور ایک جامع و مانع تصور علمی قائم کر لیا ہے. اس کے لیے لفظ فقیہ، لفظ فقہ استعمال ہوتا. یعنی یہ صرف علم پر محیط نہیں ہے، صرف فہم پر محیط نہیں ہے، نہ صرف عبارت ہے، نہ صرف فہم ہے، بلکہ اس فہم سے متعارض تمام چیزوں کو حل کر کر ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. تو پھر گہرا لفظ ہے. ان معنی جیسے کہتے ہیں لغوی معنی، یہ ان لغوی معنی میں لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا اور اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے اس کے وسیطر معنی کیا ہے. اور باقی اصطلاحی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جس میں وہ علم جو کہ ہمارے روزمرہ کے دینی امور کو، دنیاوی امور کو قرآن و سنت کے مطابق واضح کرنے والا علم ہے اسے جمع کرتے ہیں. تو اصطلاحی معنی ایک ہے اور لغوی معنی ایک پایا جاتا ہے. ان لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے ذرا استعمالات دیکھیے قرآن حکیم میں کیا کیا ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک مفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی تعریف کس طرح سے کی ہے. فرماتے ہیں کہ الفقہ هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد. فقہ کیا ہے؟ یہ اصل میں علم غائب تک پہنچ جانا ہے علم شاہد سے، جو علم موجود ہے اس سے علم غیر موجود تک پہنچ جانا ہے. یعنی آثار کو دیکھ کر، قرائن کو دیکھ کر انسان یہ پہچان جائے کہ نتیجہ علم. مثال کے طور پر ابھی موسم اس طرح کا ہو رہا تھا جس سے یہ آثار نمایاں تھے کہ باران رحمت برس سکتی ہے، تو جو شخص ان آثار کو دیکھ کر اس نتیجے پر غور کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں بارش ہو جائے، یہ ہے اس کا وہ پہلو جسے ہم کہیں گے گہرا پہلو ہے. آثار کو دیکھ کر، علم موجود کو دیکھ کر، آثار ظاہر کو دیکھ کر وہ نتیجہ جو کہ ابھی مفقود ہے غائب ہے اس تک پہنچ جانا یہ فقہ کہلاتا ہے. یہ تعریف ہے جو امام راغب نے فرماتے ہیں. اب دیکھیے قرآن حکیم میں اس کے استعمال آتا. اصطلاحی اعتبار سے لفظ استعمال کیا گیا اور بہت معروف آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی؟ کس کام کے لیے؟ وہ آتے لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم ہوتے، آپ کی مجلس میں مستفید ہوتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتے. وہ جن کے لیے قرآن حکیم اور راسخون فی العلم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں، علم میں پختگی. اور ایسی بات ہے ایسی کی وسعت ہے جو کہ علم فقہ فقہ کے نام سے آج موجود ہے. یہاں یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا، یتفقہون فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرتے. یتفقہون فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اب دیکھیے یہی لفظ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر اپنی اور وسعتوں کو ظاہر کرتا اپنے لغوی استعمال. سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سامعین میں سے جس میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، بعض ایسے ہیں جو بہت کان لگا کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، کان تو لگاتے ہیں، یستمعون الیک، آپ کی جانب، یستمعون الیک، آپ کی جانب خوب اہتمام سے کان لگا کر سنتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وجعلنا علی قلوبهم اکنتا، ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا. کس بات سے پردہ کیا ہے؟ وہ حائل ہو گیا ہے درمیان میں اَن يَفْقَهُوا، کہ وہ اس بات کو سمجھیں. الفاظ تو سنتے ہیں، عبارات تو سنتے ہیں، مگر نتیجہ نہیں نکالتے، نتائج تک نہیں پہنچتے. وہ نتائج کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ دین جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ قرآن جس کی آیات تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ سعادت دارہ کا ذریعہ ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی. خاص طور پر آخرت کو فوکس کر کر اس آیت کو، ان آیات کو، ان آیات بینات کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا، یہ بس ان کے اندر ہی پایا جاتا. ورنہ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ کیا سننے والوں کو الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے؟ الفاظ تو سمجھ میں آتے تھے. یہاں تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آخرت کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی دنیا داری کو، اپنی سرداری کو، اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور دنیا کی محبت جو انہیں اندھا کیا ہوا تھا اور حقیقت دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں ان معنی میں لفظ تفقہ استعمال ہوا، اَن يَفْقَهُوا، کہ وہ اس بات کو سمجھے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ایک ثقل ہے، ایک ایسی ثقالت ہے، ایک ایسا بوجھ ہے جس کی وجہ سے انہیں بات سنائی نہیں دیتی، یعنی سنائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی. اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 پہ ارشاد ہوا، بتایا گیا کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر جس طرح سے چاہے عذاب برپا کر دے، تمہارے اوپر سے بھی عذاب لایا جا سکتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب زلزلوں کی صورت میں آ سکتا ہے، اور چاہے تو تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے. یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا تبصرہ کرتے ہوئے کہ فانظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے تو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات کو، دوہرا دوہرا کر اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھے. کیا سمجھے؟ اپنے اعمال کے نتائج. یہ جو علم ظاہر ہے، جو کچھ ان کی موجودہ کیفیت اور صورتحال ہے، اس پر غور کریں اور نتائج تک پہنچ جائیں. اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس پر اعمالی کا نتیجہ جہنم ہے. اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اللہ کے عذاب کے آ جانے کا یہ پیش نمان. تو موجودہ اسباب اور موجودہ ظواہر کو دیکھ کر نتائج تک پہنچ جانا، اسے یہاں پر فقہ سے اور تفقہ سے تعبیر کیا. اسی طرح سے دیکھیے سورہ انعام میں مزید ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 98 میں، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا سب کو، اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع، ایک عارضی جائے قیام ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں عارضی طور پر تمہیں رکھ دیا جائے گا. اس آیت کی کئی تفاسیر کی علماء نے، یعنی یہاں جو مطالعہ کا تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تم قبر میں رکھے جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی عظیم زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ ظاہر کرے. یہ ذکر کر کر فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، دیکھ ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو فقہ رکھتے ہیں، تفقہ رکھتے ہیں. پھر یہاں دیکھیے آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے، اعمال کے نتائج سے باخبر ہو جانے کے لیے، صرف اعمال و احکام نہیں، جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم فقہ اصطلاحی اعتبار سے تو اعمال کے ظاہر سے بحث کرتا ہے، مگر علم فقہ اپنے بعض کلیے مفاہیم کے اعتبار سے، بعض وسعتوں کے اعتبار سے، اس ان اعمال کے نتائج سے بھی بحث کرتا ہوں. وہ انسان فقیہ ہے جو یہ دیکھ جائے، سمجھ جائے اور کرے، آج متنبہ ہو جائے کہ میرے عمل کا کیا نتیجہ نکلے، کل کی زندگی اور عظیم زندگی اور ہمیشہ کی زندگی پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے. اسی طرح سے بتایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے پیدا کیے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، یعنی ایسے ان کے اعمال ہیں جو آخر کار جہنم جائیں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے یہ تفقہ نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے. اب یہاں پر وہ اصطلاحی فقہ استعمال ذکر نہیں ہو رہا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے وہ نتائج عرض نہیں کرتے، ان سے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس سے وہ روحانی پیاس اس کو محسوس نہیں کرتے، اس سے وہ روح کی تسکین اور روح کی تمانیت کا سامان فراہم نہیں کرتے. دل تو ہے مگر اس سے سوچتے نہیں. یہ پھر کون سی ہے، یہ تفقہ کون سا ہے؟ یہ اصل میں راغب ہو جانا ہے اعمال و عبادات کی جانب، یہ راغب ہو جانا ہے آخرت اور اس کی اچھی زندگی کی جانب. اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی کچھ تیزی کے ساتھ آیات کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال کی طرف راغب کیجئے، قتال فی سبیل اللہ کی عظمت بتائیے، اللہ کے راستے کی جہاد کی طرف راغب کیجئے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی 20 بھی ہوں گے اور صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ کر رہیں گے، اللہ نے تمہیں اس طرح سے ایمانی قوت کے ساتھ مزین کیا اور اس سے تمہیں مسلح کیا۔ اور آگے چل کر مزید کچھ تقابلات ذکر کرنے کے بعد بتایا اور جو کافر ہیں ان کی تھوڑی تعداد میں تمہاری زیادہ، ان کی زیادہ تعداد پر تمہاری تھوڑی تعداد غالب آ جائے گی۔ کس لیے؟ کیوں؟ یہ اس لیے ہے، یعنی ان کی تھوڑی تعداد پر تمہاری زیادہ تعداد کا غالب آ جانا کس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ کافر وہ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ کون سے سمجھ نہیں رکھتے، کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی حقیقی ہے، یہاں کا آرام، یہاں کی آسائش، یہاں کی زندگی، یہاں کی سہولیات، اور یہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے۔ تو وہ لڑتے ہیں تو بے جگری سے نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں تو شہادت کی آرزو میں نہیں لڑتے، ان کو موت پیاری نہیں ہے، ان کو شہادت کی تمنا نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ تھوڑے ہونے کے باوجود جب بے جگری سے لڑتے ہیں اور وہ دیوانہ وار شہادت کی آرزو میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو غالب آتے ہیں تھوڑوں پر، زیادہ افراد پر نہیں، تھوڑے افراد۔ تو بتایا کہ ان کا زیادہ ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ حقیقت حیات سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہے تفقہ، حقیقت حیات۔ انسان یہ جان جائے، قرآن کا خلاصہ سمجھ جائے کہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی۔ تو جو شے مجھے زیادہ جلدی وہاں تک پہنچا دے اور وہاں انعام و اکرام سے سرفراز کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے، یعنی شہادت۔ تو جو شہادت کی آرزو میں لڑتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے وہ لوگ جو زندہ رہنے کی آرزو میں لڑتے ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ تفقہ کا ایک مضمون یہ بھی ہے، ایک کہیے کہ فقیہانہ بات یہ بھی ہے، اصل سمجھ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان جائے اور شہادت کی آرزو دل میں پالنے والا ہو اور آخرت کے لیے محنت کرنے والا، جدوجہد کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ اس طرف راغب ہو جانے والا ہو۔ اسی طرح سے اور بہت سی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ تفقہ کو استعمال کیا، قوم لا یفقہون کا استعمال ہوتا منافقین کے لیے، مشرقین کے لیے، کفار کے لیے، انہی معنی میں کہ حقیقت حیات سے واقف نہیں۔ سب سے بڑا سوال ہی تو یہ ہے نا کہ زندگی ہمیشہ کی ہے یا آخرت کوئی شہر ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ الرٹ اپ ہو رہا ہے یا کسی مدبر حقیقی، حاکم حقیقی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے؟ اور جو کچھ میں کروں گا اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے یا نہیں؟ اسی لیے دیکھیے بڑی پیاری روایت ہے، اگرچہ بھی جلدی میں اس کا حوالہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی بدو آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، اور بہت زیادہ طویل نصیحت نہ فرمائیے اس لیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بہت سی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا، مجھے کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجئے بس جس کو میں اپنے پر لے مانوں۔ تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی دو آیات ان صاحب کو سنائی، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کچھ جو شخص بھی تھوڑا سا اچھا عمل کرے گا اسے پالے گا روزے قیامت، دیکھ لے گا اسے روزے قیامت، اور جو شخص تھوڑا سا بھی برا عمل کرے گا، برائی تھوڑی سی بھی لے کر آئے گا، ذرے کے برابر بھی کر کر لائے گا تو روزے قیامت اسے بھی دیکھ لے گا۔ بس یہ الفاظ سننے تھے ان صاحب کو، یعنی وہ عربی جو تھے انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کفیت کفیت، یہی کافی ہے یا رسول اللہ، یہ کفایت کر جائیں گے، اور بس کہا میں اس پر عمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برجستہ رد عمل پر ایک تبصرہ فرمایا، فرمایا فقہ الرجل، یہ وہ شخص ہے جو تفقہ رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو فہم رکھتا ہے، فقہ الرجل، یہ وہ شخص ہے جو فقیہ ہے، صحیح معنی میں جان گیا حقیقت کو، جو یہ سمجھ گیا کہ یہاں کے ہر ہر عمل کا نتیجہ روز قیامت کرنے والا ہے، اور جو اس احساس جواب دہی سے عاری ہو گیا، اس کے پاس بہت سے انبار علوم و فنون کے، بہت سے انبار فقہ کے، اور بہت سے انبار بہت سے علوم کے، اور کہیے کہ جزوی ہوں یا اس کی کلی ہوں، اور کہیے کہ کسی کل سے متعلق ہوں، کسی جز سے متعلق ہوں، اور اس کی بہت سے مجلدات اس کے پاس موجود ہوں، مگر اس حقیقت کو نہیں جانتا تو کچھ نہیں جانتا کہ اعمال کی جواب دہی روز قیامت ہے، تھوڑا عمل ہو زیادہ عمل روز قیامت جواب دہی کرنے، یہ سب سے بڑی حقیقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقہ الرجل، یہ شخص ہے جس نے تفقہ اختیار کیا، یہ شخص ہے جو فقیہ ہے، یہ شخص ہے جو بات کو سمجھ گیا ہے۔ اصل سمجھ تو یہی ہے، باقی ساری سمجھ کیا ہے؟ وہ دنیا بھی سمجھ ہے، اس سے دو پیسے کا فائدہ ہو جاتا ہے، دو پیسے کے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، دو دن کی راحت مل جاتی ہے, دو دن کی چاندی مل جاتی ہے, دو دن کی حکومت مل جاتی ہے, بس اس سمجھ کر کیا کرنا ہے جو زمین سے ایک فٹ نیچے جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گی. اور جو دنیا کے اس پردے سے, اس دھوکے کے پردے سے, بتاؤ غرور کے ہٹ جانے کے بعد, یہ سامان جو دھوکے کا سامان ہے اس کے چھن جانے کے بعد کچھ کام نہیں دے گا. وہ عقل جس کو انسان عقل سمجھ کر اپنی پوری زندگی بے عقلی میں گزار دیتا ہے, اس تفقہ اور اس فہم کا کیا ہوگا, اسے کیا ملے گا اگر یہ فہم اس کے پاس نہیں ہے کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی, آخرت کی طرف راغب ہو جائے, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے فکر مند ہونے والا, اپنے اعمال کے نتائج کی طرف متوجہ ہو جانے والا ہو. اب دیکھیے وہ جو اصطلاحی تفقہ ہے اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آتا ہے, کثرت کے ساتھ احادیث میں آتا ہے. مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ علم تو دین کی ماں ہے, یہ دین جس سے متولد ہوتا ہے, یہ دین جس کے لیے واقعی دستیاب ہوتا ہے وہ ہے جس کے پاس علم ہو, بغیر علم کے جہالت ہے, اور جہالت کے ساتھ کوئی عمل سیدھا نہیں ہوا, وہ بدعات ہیں, توہمات ہیں, خیالات ہیں, رسومات ہیں. علم صحیح ہوگا, تفقہ فی الدین ہوگا, تو انشاءاللہ اعمال بھی صحیح ہوں گے, نتیجہ خیز ہوں. قرآن و سنت کا علم یہ تو ماں ہے ہر شے کی, مگر یہاں پر جس شے کی جانب متوجہ کرنا ہے وہ کیا ہے, انسان کو صورت مل جائے, حقیقت غائب ہو جائے تو فائدہ کیا ہے. جس طرح سے کوئی شخص اس کا جسد موجود ہو مگر روح پرواز کر جائے تو کیا کہتے ہیں, میت ہے, کام کر ہی ہوتا پھر وہ انسان نہیں کہلاتا, وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے, وہ کیا ہے, میت ہے, مردہ ہے, جسد خاکی ہے, مٹی میں اسے لے جا کر دفنا دیتے ہیں. اسی طرح سے کسی کے پاس علم کے الفاظ ہوں, علم کے انداز ہوں, اور علم کی بہت کہیے کہ باتیں ہوں, اور صرف یہ ساری باتیں زبان تک رہیں, اس کے دل میں نہ اتریں, اس کے اعمال کو تبدیل نہ کریں, اس کی معاشرت کو تبدیل نہ کریں, اس کی معیشت کو تبدیل نہ کریں, اس کی سیاست کو تبدیل نہ کریں, تو یہ علم فقہ نہیں ہے, یہ تفقہ نہیں ہے, یہ کچھ فہم ہے, کچھ رٹی رٹائی سی باتیں ہیں, کچھ سنی سنائی سی باتیں ہیں, کچھ حلیا لبادہ سا ہے, ایک پرسونا سا جو اس نے اوڑھ رکھا ہے, اور یہ چادریں اتر جائیں گی, اور اس کے بعد روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے تو حقیقت کھل جائے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی محرومی سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. فرمایا اسی طرح سے دیکھیے, اب یہ جو خاص طور پر تفقہ کی اہمیت ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے بھی واضح فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اثر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں لکھ رہا ہے, بخاری شریف کا کتاب العلم, وہ بہت خاصے کی شرح ہے. اس کے آغاز میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض روایات تاریخ لے کر آتے ہیں اور بعض تبصرے فرماتے ہیں, اس میں بہت ہیرے موتی ہیں علم کے. فرمایا وقال ابن عباس, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, کونوا ربانیین کی شرح, یہ جو آیت ہے کونوا ربانیین, قرآن حکیم جو فرماتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ, ربانی بن جاؤ, رب سے ربانی, رب والے, اللہ والے, یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کو اختیار کرو. اس کی شرح امام بخاری رب امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں. فرمایا اس کا ماننا ہے علماء فقہا, حلم والے بن جاؤ. حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, سمائی, کشادگی, توسو, اور اسی طرح سے فہم, فراست, تفقہ اور گہرے معنی کا جاننا, یہ سب کچھ اس میں داخل ہے. یعنی ربانیت کے معنی کیا ہے, پچھلی امتوں کی طرح اس کے معنی رہبانیت کے نہیں ہے, بلکہ ہمارے دین نے, دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے اس کے ایک معنی متعین کیے ہیں, وہ کیا ہے, علماء فقہا, حلم اور فقہ والے بن جاؤ, تحمل بھی ہو تمہارے پاس اور تفقہ بھی ہو دین, فہم بھی رکھتے ہو. فہم کے معنی کیا ہے, یہ معلوم ہو, بہت سی ہماری چیزوں کو جان لینا صرف علم نہیں ہے, یہ معلوم ہو کون سی شر کہاں استعمال ہوتی ہے. ایک وہ جگہ ہے جسے گودام کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, مگر اگر آپ کو کوئی ڈش پکانی ہے, کوئی کھانا تیار کرنا ہے, تو اس کہیے کہ غذائی اجناس کے گودام سے ہر شے تناسب میں لائی جائے گی اور اپنے تناسب میں استعمال کی جائے گی. کسی کھانے میں نمک کتنا پڑتا ہے, مرچ کتنی ڈلتی ہے, اس کے علاوہ بقیہ اجزاء کس تناسب سے ہونے چاہیے, یہ سب کچھ بھی معلوم ہو. صرف چیزیں نہ معلوم ہوں, اشیاء ہی کے خواص نہ معلوم ہو, بلکہ حسن ترتیب اور حسن ترکیب بھی جانتا ہوں, یہ ہے تفقہ. تو دین میں کیا شے پہلے ہے, کیا بعد ہے, کس شے کی کیا پرائیورٹی ہے, کس شے کو ترجیح حاصل ہے, کون سی شے اس کے بعد نمبر دو پر ہے, پھر کون سی شے نمبر تین پر ہے, یہ ساری چیزیں جاننا اور سمجھنا اسے کہتے ہیں تفقہ. مگر وہ تفقہ جو کہ تحمل سے آ رہی ہو وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے, خاص طور پر دیندار طبقوں کا اور خاص طور پر علم دین سے وابستہ طبقوں کا, کہ ہم اپنے اسلاف کے علم کے تو وارث ہو گئے, علم کے وارث نہ ہو سکے. ہمارے اسلاف وہ علم کے ساتھ حلم بھی رکھتے تھے, اور آج ہم اس حلم و تحمل سے عاری ہیں, صرف علم رکھتے ہیں. علم وہ ہے زبانوں پر جاری ہے, بہت سی رٹی رٹائی سی باتیں ہیں, بہت سی کتابیں ہیں, بہت سی تصنیفات ہیں, مگر وہ حلم و تدبر, وہ بردباری جس کے نتیجے میں یہ علم کارگر ہوا کرتا, اس سے عاری ہوگا. تو یہ تفقہ کے بھی خلاف ہے. اسی لیے حضرت ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مَاذَا نَشَيْءٌ شَيْءٌ إِلَّا حِلْمَ الْعِلْمَ, کسی شے نے کسی شے کو اتنی زینت نہیں دی, یعنی دو چیزیں مل جائے تو زینت پیدا ہوتی ہے نا, تو کہا کہ کسی شے نے کسی شے کو اتنی زینت نہیں دی جتنی کہ علم کو حلم نے زینت دی, تحمل نے علم کو زینت دی. علم روکھا پھیکا ہے اگر اس میں حلم و تحمل نہ ہو. تو تفقہ اصلاً کیا ہے؟ جس کے ساتھ حلم جڑا ہوا ہو. مزید فرماتے ہیں کہ وہ یقال ربانی, اور ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ امام بخاری کا قول ہے, فرماتے ہیں ربانی کسے کہا جائے گا؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری. ربانی وہ شخص ہے, وہ اللہ والا ہے, جو لوگوں کو علم کی تعلیم دیتا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پھر بڑی چیزوں, ایسے ایک دم سے تو کچھ نہیں اڈیل دیتا, یک بار ہی سب کچھ نہیں بتا دیتا, اور یک بار کے سارے مطالبات نہیں کر دیتا, بلکہ پہلے کہتا ہے یہ کہو پھر اس کے بعد یہ کہو, ایک تدریج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی دن کہہ دیتا اور آواز وحی میں کہہ دیتا کہ یہ چھوڑ دو اور یہ چھوڑ دو اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے, تو خدا کی قسم اصحاب رسول کہہ پڑتے اور کہہ اٹھتے کہ ہم نہیں کر سکتے. مگر اللہ کی حکمت دیکھو کہ کس تدریج کے ساتھ اس نے چیزیں حرام کی, اور اس انداز میں شریعت کو مکمل کیا کہ خود پوچھ پوچھ کر اپنے لیے حرمتوں کو ثابت کروایا ہے. بتائیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سوالات ہیں نا, صحابہ سوال کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سوال یہ نہ پوچھو یا یہ, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ کسی علم کی مجلس میں نہ بیٹھو, کسی دینی مجلس میں, کسی درس قرآن میں, کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو, معلوم ہو جائے گا تو پھر کرنا پڑے گا. آج حال یہ, اس لیے ایمان نہیں بنے ہوئے, دل نہیں بنے ہوئے, وہ تڑپ نہیں ہے کہ آخرت بنانی ہے, نتیجتاً بھاگتے ہیں, علم کی باتوں سے بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں. ان کی روش کیا تھی صحابہ اکرام کی؟ وہ پوچھتے تھے کہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے, ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے. یہ سرونا کال محیث ہے, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. یا سرونا کال اہل چال کی بڑھتی گھٹتی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یا سولونا کال الخمر والمیسر, یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کی علت حرمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. طرح طرح کے سوالات. یہ سوالات کس لیے ہیں؟ دل بنے ہوئے ہیں, باطن بنا ہوا ہے, ایمان بنا ہوا ہے, آگے بڑھ کے پوچھ رہے ہیں بتائیے کیا چھوڑنا ہے. آپ بتاتے چلے جائیے اور جیسی حکم آئے گا بس اس شے کو ختم کر دیں گے اپنی زندگیوں سے. یہ اصل میں وہ حکمت ہے. وہ ربانی کون ہے؟ فرمایا کہ الذی رب الناس, وہ جو کہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے, لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے, ان تک دین کا علم پہنچاتا ہے اس انداز میں, پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کے بعد پھر بڑی چیزیں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ہے جو مسند احمد میں نقل ہوا, فرمایا من علم علما, یہ بھی کہیے کہ ایک پوشیدہ گوشہ ہے یا کہیے فراموش کرتا پہلو ہے فقہ اور تفقہ کا. فقیہ کون ہے؟ یہ بس سوال نہیں سمجھ جاتا. آج سمجھ جاتا ہے فقیہ انسان یا کہیے کہ بڑا عالم وہ ہے جس سے جو سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے. اسی لیے تابعی گزرے ہیں ابن ابی ملائکہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینے والا یا تو رسول ہو سکتے ہیں یا کوئی بیوقوف شخص ہو سکتا ہے. رسول وہ جن کے پاس وحی آتی ہے تو وہ سوال کا جواب دے گا, اللہ کی وحی سے بالکل درست ہے. یا دوسرا وہ شخص جو ہر سوال کا جواب دینے والا ہو, اسی وقت جواب حاضر ہے, یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو بیوقوف ہے. اس لیے کہ ہر علم کسی کے پاس ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ذہن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا. اچھا, لوگ آج اس کو عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ سوال ہو اور اس کے پاس جواب نہ دیا جائے تو اپنی طرف سے غلط سلط کر دیں. صحابہ کرام تربیت کرنے والے تھے, تابعین. رسول اللہ نے تربیت کی تھی صحابہ کی, صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ علیہ اجمعین. صحابہ نے تربیت کی, تابعین کی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ من علم علما, جو شخص علم میں سے کچھ جانتا ہے, فلیقل بھی, تو اسے چاہیے اس کے مطابق بات کریں. یعنی اب وہ جس درجے پر ہے, اگر وہ علم قطعیات میں سے ہے, فرائض و واجبات کا ہے, تو ہر شخص اس کو آگے پہنچانے والا ہوگا. ہاں اس میں اگر کچھ علمی تفصیلات پائی جاتی ہیں تو علماء بتائیں گے, جو اہل افتاء ہیں وہ فتویٰ بتائیں گے, جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں وہ دعوت کے انداز میں بات کو بتائیں گے. تو جو شخص علم سے جتنا جانتا ہے, من علم علما, جو علم سے جتنا جانتا ہے, فلیقل بھی, تو اسے چاہیے اس کے مطابق بات کرے, دعوت دے, فتویٰ لکھے. ومن لم یعلم, اور جو نہ جانتا ہو, فلیقل, تو اسے چاہیے کہہ دے اللہ عالم, اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اور فرمایا پھر دیکھیے جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق بات, فإن من فقر رجل أن يقول لما لا يعلم الله عالم. ایک شخص کے فقیر ہونے کی یہ علامت ہے کہ جس بات کو وہ نہ جانتا ہو اس میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے دیے سے جانتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو کچھ بتایا اللہ کے دیے سے بتایا, اور اس میں بھی پھر بہت سی تفصیلات و جزیات ہوا کرتی ہیں. تو ہر موقع پر ہر شے کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے, اور ہر ایک کے لیے ہر سطح پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج ایک فتنہ یہ ہے کہ ہر شخص مفت کا مفتی بنا ہوا ہے, جہاں بیٹھا ہوا اور کسی مجلس میں گفتگو شروع ہوئی, اس نے بہت بقیت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے, فلاں تو کافر ہو گئے, اتنا للہ بھی بننا رہے. اور لوگوں کے کفر کے فیصلے کرنے والے آپ اور ہم کون ہوتے ہیں, بہت سنگین بات ہے. پھر اسی طرح سے کہہ دیا نہیں یہ تو بالکل حرام ہے, اور یہ جس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں, کسی بات کو سنا کہا یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی, کسی آیت کو سنا اور کہہ دیا کہ نہیں یہ تو آیا, اور اللہ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا اپنے فہم کے مطابق. یعنی کل اپنے فہم کو اپنے کل بنا لیا اور کہا کہ بس یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے. یہ کون سی جہالت ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری جہالت ہے, کسی شعبے میں اس طرح نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے جو قرآن و سنت کی تعلیم ہو کیا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو اچھی بات سے عمل کرو, اور اگر نہیں جانتے فرتوہ الی عالم, ہی اس کے جاننے والے کی طرف سے لوٹا دو. فسلوا علی ذکر کتب لا تعلم, نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھو. اچھا پھر جو جاننے والے ہیں ان کو بھی طرح طرح کی آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے, اس کے بھی بہت سے درجات ہیں. ہر داڑھی والا ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کا تمام علم جانتا ہو اور اس سے فتویٰ پوچھ لیا. اچھا جب اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ بتائے بھی لازم ہے, یہ درست بات نہیں ہے, بہت سنگین بات ہے, خطرناک بات ہے. صحابہ اس سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے, اور کیا تو یہ ہوتا تھا کسی ایک سے سوال ہو تو کہتے تھے دوسرے سے پوچھ لو, تیسرے سے, اور ایسے ہوتے ہوتے بعض اوقات 30 صحابہ اکرام منع کرتے تھے اور بات گھوم کر وہیں تک واپس آ جاتی. یہ ان کی حساسیت تھی. آج ہر کوئی بولنے کو بتانے کو تیار بیٹھا ہو. اچھا پھر ہر ایک کے لیے جو جانتا بھی ہے تو اس کی عبادت تھوڑی ہے کہ اسی وقت جواب بھی دے دے, اور جو لوگ پوچھتے بھی ہیں چاہتے یہ ہیں کہ فوراً جواب دے دیا جائے. صحیح ہے یہ کمپیوٹر ایج ہے, مگر بہرحال علم دین جو ہے وہ انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہوتا ہے, اور اس میں انسان کا ذہن بہرحال کام کرتا ہے, اور وہ جا کر معلومات کو کمپیوٹر ہی سے نکالے, مگر نکالنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. اس کے بعد اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر صحیح در جواب تک پہنچنے میں بہت سے براہ درمیان میں ہوا کرتے ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے, ابھی جواب دے دیا جائے, اور پھر جس سے سوال ہوا وہ اس آزمائش میں آ گیا ہے کہ اگر فوری جواب نہیں دیتا تو لوگ کہیں کہ ایسا آدمی اس کو پتہ ہی نہیں, تو پڑھنے کیوں بیٹھ گیا, درس دینے کیوں بیٹھ گیا. یہ نہیں سوچنا چاہیے, اس شخص کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب مجھ سے سوال کر لیا گیا تو میں بہت بڑے فتنے میں آ گیا ہوں. صحابہ کے یہاں بات مشہور تھی, کہتے تھے کہ اگر تم سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لے تو یہ حساسیت سامنے رکھو کہ تم اب اللہ اور اس کے بندے کے مابین واسطہ بن گئے ہو, جو کچھ تم بتا رہے ہو اللہ کی طرف سے بتا رہے ہو, تو جواب اپنا حاضر رکھو اس دن کے لیے جس روز اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے وہ بات کیوں کہی جو تم جانتے نہیں تھے. اس دن کے لیے پہلے جواب حاضر کرے, اور اس کے بعد اگر اس شخص کو پوچھنے والے کا جواب دے, اور اگر اس دن کا جواب نہیں ہے تو یہاں خاموشی اختیار کرے اور کہے اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا, فلاں سے جا کے پوچھ لیجیے وہ بتا دیں. فرمایا کہ من فقر رجل, ایک شخص کا فقیر ہونا اس کی علامت بھی ہے کہ جس شخص کو نہیں جانتا اس میں وہ یہ کہہ دے اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی طرح سے ایک اور پہلو دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کا قول ہے کہ ان الفقیہ حق الفقیہ, بے شک فقیہ جو واقعی حق فقہ ادا کرنے والا ہے اور واقعی صحیح معنی میں فقیہ ہے, وہ کون ہے؟ من لم یقلت الناس, جو لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. آج علم فقہ کے صلاحی معنی تو ہم جانتے ہیں علم ہے, مگر یہ پہلو بھی فقیہ کون اس کے جواب میں شامل ہونا چاہیے. اگر بات یہ نہ کہا جائے تو بات نامکمل ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان الفقیہ حق الفقیہ من لم یقلت الناس, وہ شخص جو لوگوں کو دین سے مایوس نہیں کرتا, اللہ سے مایوس نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, گناہ کیے بڑے بڑے صغیرہ ہو کبیرہ, فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا.
اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، کیا بعید ہے اس کی رحمت سے، تو مایوس نہ کرے لوگوں، یہ نہ کہے کہ اب تمہاری بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَقْنَتِ النَّاسَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور ان لوگوں اور لوگوں کو اللہ کی معصیت میں رخصت تلاش کر کر نہیں دیتا۔ آج جو ہے لوگ آ کر مفتیوں سے اور علماء سے سوال کرتے ہیں، بتائیے کام تو یہ کرنا ہے، بس کوئی طریقہ بتا دیجئے کیسے کریں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بس کوئی طریقہ بتا دیجئے جائز ہو جائے، اس کا کوئی آلٹرنیٹو، اس کا کوئی متبادل، جب بتایا جائے سود حرام ہے تو متبادل کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس متبادل نہیں ہے تو آپ تو عالم نہیں، آپ لوگوں کو غاروں کے زمانے میں اور پتھروں کے زمانے پہنچانا چاہتے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تمہاری ہر خواہش دس کی تکمیل ہوگی، ہرگز ایسا نہیں، دین نام ہے اللہ کی بات مان کر چلنے کا، دین اس شے کا نام نہیں ہے کہ ہر خواہش کو پورا کیا جائے جیسے بھی ہو جائے، اور اگر پوری نہ ہوتی ہو تو عالم اس کام پر معمول ہو کے وہ ہیلے تراش کر دے اور بتائے کہ اس طرح اسے کر لیا جائے تو ایسے ہو جائے اور یوں ہو جائے یوں ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ تھا جس پر عذاب آیا کرتا تھا پچھلی امتوں پر، آج لوگ آتے ہیں بڑے دھڑلے سے سوال کرتے ہیں، کوئی طریقہ تو ہوگا، اور پھر اس کے بعد غلط غلط چیزیں ایسے کام کرتے ہیں، دل جانتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے جس کا نام ہم نے تبدیل کر دیا، آیا ہے مجھے بتایا گیا ہے اس میں اس بات کو کہیے متنبہ کیا گیا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں، لوگ سود کھائیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں، جو سمونا ہو بغیر اس میں اس کے دوسرے نام رکھا گیا، اور آج ہو رہا ہے۔ تو فرمایا حضرت علی کا آپ دیکھیے فہم و فراست کا مقام و مرتبہ، دین میں تفقہ کا کیا مقام تھا ان کا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی کسی حقیقی فقیر کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلے تراش کر نہ دے، متبادل فراہم کرنے میں نہ لگ جائے، لم یرخص لہم فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت کے لیے رخصت ہے ان کو نہ تلاش تراش کر کر دے، ولم یعمرہم من عذاب اللہ، اور اس کے فقیر ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے معمون نہ کر دے، لوگوں کو اللہ سے بے خوف نہ کر دے، آج ہی ہو رہا ہے، کہیں ایسا ہوگا کہ صرف عذاب ہی کی آیات سنائی جائیں گی، ڈرایا جائے گا اتنا کہ لوگ مایوس ہو جائیں، پہلے اس کی نفی آ گئی، اور کہیں ایسا ہوگا کہ اتنی رحمت کی آیات سنائی جائیں گی اور اتنے کہیے کہ وہ جو بشارتوں پر مبنی روایات حدیث ہیں وہ سنائی جائیں گی صرف، اور اسی طرح سے جو مغفرت کے طریقے ہیں، اور اسی طرح سے کہیے کہ جو بھی سفارش اور اس روز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شفاعت حقہ کے تصورات ہیں اس کو اس طرح کر کر سنایا جائے گا، آؤٹ آف کانٹیکس میں ایک آدمی کہے بس جو کچھ کرتے رہے بخشے بخشا رہے، کچھ نہیں ہوگا، عمل کی ضرورت ہی نہیں، تو یہ قصور اصل میں اس بیان کرنے والے کا بھی جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف کر دے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ یہ خوف اور امید کے مابین کی کیفیت ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ جوانی کے ایام میں اور جب انسان کی قوتیں مضبوط ہوں اس ان ایام میں اللہ کے عذاب کو پیش نظر رکھے، خوف کو اس موقع پر خوف کو زیادہ سے زیادہ کہیے فوقیت دینے والا ہو، اور وہ ایام جو کہ قرب موت کے ہوں اور بڑھاپے کے ہوں تو اس موقع پر اللہ کی رحمت سے زیادہ امید پالنے والا ہو جائے، یہ توازن ہے جو مل جاتا ہے اسے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان اسی شے کا نام ہے کہ وہ خوف اور رجا، امید اور خوف کے مابین پایا جاتا ہو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ فقیر کون ہے اور کون حق کے فقیر، یعنی فقہ کا حق ادا کرنے والا شخص کون ہے، فرمایا من لم یدع القرآن رغبتا عنہ الى غیره، وہ جو کہ قرآن کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور جانے متوجہ نہ ہو جاتا ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، فقی کون، اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ سب سے زیادہ رغبت قرآن سے رکھتا ہے، وہ قرآن سے بے رغبتی اختیار کر کر کسی اور جانے متوجہ نہیں ہو جاتا، نہ کوئی اور علم نہ کوئی اور کتابیں اسے قرآن سے بے رغبت کر سکتی ہے، اس کی زندگی کی سب سے اہم کتاب قرآن ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی زندگی میں قرآن حکیم کو اس طرح مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ حق کے تفکر رکھنے والا نہیں ہے۔ حق کے تفکر رکھنے والا وہ شخص ہے جو قرآن کو مرکزی اہمیت دینے والا ہو۔ فرمایا وَلَمْ يَدْعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، جو قرآن سے بے رغبت ہو کر کسی اور شے کی جانب رغبت نہ رکھتا ہو۔ اِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَتِهِ، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی عبادت کہ جس میں لا علم فی، جس میں کوئی علم نہ پایا جاتا، یعنی بے علمی کے ساتھ عبادات اصل میں بدعت ہوا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا قرات، اور کسی قرات میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، بغیر تدبر، جو بغیر تدبر کے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی آیات کا پڑھنا یہ تفقہ کا تقاضا ہے۔ سنن دارمی میں کتاب المقدمہ میں یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے طور پر نقل ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی اہم اور خوبصورت بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی. لوگ کہتے ہیں ہم علم کیا حاصل کریں, عمر بڑھ گئی ہے, اور اسی طرح سے بعض کہتے ہیں کہ علم تو بچپن میں ہی حاصل کرنے کی شے تھی, یا یہ کہ کوئی کسی خاص مقام و مرتبے پر آ جائے تو پھر کہتا ہے کہ شاید اب علم کے حصول کی ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ قول بخاری شریف میں ان کا نقل ہوا ہے, فرمایا کہ قال عمر تفقہوا قبل ان تصوروا, تفقہ پیدا کرو اس سے پہلے کہ تم کوئی منصب دیے جاؤ, کوئی ذمہ داری دیے جاؤ, کوئی تمہیں ایسا ذمہ دار بنا دیا جائے, چاہے وہ کوئی سیاسی ذمہ داری ہو, چاہے وہ کوئی دینی ذمہ داری ہو, چاہے وہ کوئی اور ذمہ داری ہو, اس سے پہلے تفقہ پیدا کرو. تفقہ قبل ان تصوروا, اس سے پہلے کہ تمہیں قوم کا سید بنا دیا جائے, سردار بنا دیا جائے, حکمران بنا دیا جائے, ذمہ دار بنا, چار لوگوں پر بھی کوئی ذمہ دار اور امیر ہو سکتا, اپنے گھر کا بھی کوئی ذمہ دار ہو سکتا, تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم ذمہ دار بنائے جاؤ تفقہ پیدا کرو. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ اپنے اندر فہم پیدا کرو اس سے پہلے کہ تم بڑی عمر کو پہنچ جاؤ, یعنی بچپن میں اور اسی طرح سے جوانی میں اپنی اچھی قوتوں کو صرف کرو دین کا علم حاصل کرنے اور تفقہ اور دین کا تدبر اور ان سارے معنی کے ساتھ تفقہ حاصل کرنے کے لیے صرف کرو. اس قول کو نقل کرتا قال ابو عبداللہ, حضرت امام بخاری خود آگے کچھ بات فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں بعد ان تصوروا, جب ذمہ داری دے دیے جاؤ, یا یہ کہ جب بڑی عمر کو پہنچ جاؤ تو اس کے بعد بھی علم حاصل کیا. اگر کوئی شخص پہلے علم حاصل نہ کر سکے اور اسے ذمہ داری دے دی جائے, اور یا یہ کہ بعد میں اس کے پاس ضروریات علم آتی ہیں اور تقاضا علم پیدا ہوتا ہے, تو بعد میں بھی تفقہ پیدا کرو. اس لیے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غبر سنہم, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے تو پھر اس کے بعد انہوں نے علم کو چھوڑ دیا کہ نہیں ہے تو شاید کچھ مدرسے کے بچوں ہی کا کام ہے, یا جو یہ علم حاصل کرنے کی عمر میں ان کا کام نہیں. علم دین کے لیے تو انسان کو ہمیشہ رغب رہنا چاہیے, تفقہ فی دین ان سارے معنی کے ساتھ اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ رغبت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری قول ذکر کر کر بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت حسن بصری نے تفقہ کے حاصل کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ انما الفقیہ الظاہر فی الدنیا الراغب فی الآخرہ, اصل میں فقیہ وہ ہے جو دنیا میں کم سے کم پر اکتفا کرنے کو تیار ہو اور رغبت رکھتا ہو آخرت کی جانب. اب دیکھیے وہ جو پوشیدہ پہلو ہے یا گمشدہ معنی ہے یا آج جو فراموش کرتا مفاہیم ہے تفقہ کے, اس کی طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دل بات کہ صرف نام علم کا تفقہ نہیں ہے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا اور آخرت کی طرف راغب ہو جانا یہ تفقہ کا حاصل ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادتہ, جو اپنے دین کے امور میں بصیرت رکھتا ہو اور مداومت برتنے والا ہو اپنی عبادات میں, یہ وہ شخص ہے جو فقیر. جامع ترین تعریف ہے, ایسی بات ہے کہ اس کی عبادات کے لیے علم بھی اسے درکار ہے, دنیا سے بےربت ہونے کے لیے بھی درکار ہے, مگر یہ علم وسیلہ ہے, اصل شے کیا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو فقیر وہ ہے, اگر آخری جملہ کہا جائے تو یہ فقیر وہ ہے جو علم دین کو ذریعہ بنائے آخرت کی کامیابی کے. اس کے خلاف اور اس کے اطراف و جوانب میں کسی ایک جانب بھی اگر تشدد ہے, کسی ایک جانب بھی اگر ترتف ہے, کسی ایک جانب بھی اگر افراد و تفریح پایا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بات نامکمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جامع تصور عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.